شرور من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، محترم بھائیو اور دوستو، قرآن نہ تو سائنس کی کتاب ہے اور نہ ہسٹری کی کتاب ہے، نہ فلکیات کی کتاب ہے، اسٹرونومی کتاب ہے، نہ جغرافی کی کتاب ہے، نہ قانون کی کتاب ہے۔ قرآن اصل میں ہدایت کی کتاب ہے، اور اس ہدایت کے لیے اگر اسے کسی سائنسی تھیوری کو بیان کرنا پڑے تو اس کو بھی بیان کرتا ہے، کسی تاریخ کو ٹچ کرنا پڑے تو اس ہسٹری کو بھی ٹچ کرتا ہے، اور اگر اسے ہدایت کے لیے قانون بتانا پڑے تو قانون بھی بیان کرتا ہے۔ جب قرآن قانون بیان کرتا ہے تو اس وقت لگتا ہے قرآن قانون کی کتاب ہے، اور جب وہ ہسٹری بیان کرنے لگتا ہے تو لگتا ہے کہ تاریخ کی کتاب ہے، اور جب وہ جغرافیہ صورتحال بیان کرتا ہے تو اس وقت لگتا ہے قرآن جغرافی کی کتاب ہے، جب وہ فلسفی کی باتیں کرتا ہے تو لگتا ہے قرآن فلسفیانہ کتاب ہے۔ لیکن اصل میں قرآن ان میں سے ایک بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ انسان غلط زندگی چھوڑ کر صحیح زندگی اختیار کرے، اس غرض کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور اس میں صحیح زندگی بتانے کے لیے اگر اس کو ہسٹری لانی پڑے تو وہ بھی لاتا ہے، اس کو سائنسی اصول سمجھانا پڑے تو وہ بھی بیان کرتا ہے، اور اگر اس کو کوئی قانون بیان کرنا پڑے تو اس وقت وہ قانون کی چیز کو بھی لاتا ہے۔ مقصد اس کا انسان گمراہی سے نکل کر ہدایت، گندی زندگی چھوڑ کر اچھی زندگی اختیار کرے، اس کا دل بھی صاف ہو، اس کی نگاہ بھی صاف ہو، اس کا ہاتھ بھی صحیح ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی صحیح ہو، اور سارے وہ برے کام جن برے کاموں کی وجہ سے انسان برا سمجھا جاتا ہے، ان سارے برے کاموں سے انسان نکل کر کے اچھا انسان بنے۔ اس غرض کے لیے اللہ نے قرآن کو بھیجا۔ خود ہی قرآن میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تم کو وہ راستہ دکھائے گا جو بالکل سیدھا اور صحیح ہوگا، کیونکہ دنیا میں قیامت تک کے لیے انسانوں کو ہدایت کی ضرورت ہے، اور ہدایت کی ضرورت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو گمراہی اور غلط زندگی کی نشاندہی ہوتی رہے، اس کو بار بار یہ سمجھایا جائے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ قیامت تک کے لیے چونکہ انسانوں کو ضرورت ہے، اس لیے قرآن کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا گیا۔ دنیا میں جتنی کتابیں خدا نے بھیجی، ان کتابوں میں سے ایک کتاب بھی اس وقت محفوظ نہیں ہے، موجود نہیں ہے، صرف قرآن اسی حالت میں ہے جس حالت میں قرآن خدا نے بھیجا تھا اور آج تک موجود ہے۔ جرمنی میں ایک بہت مشہور یونیورسٹی تھی، آج پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے، لیکن پہلے وہ بڑی مشہور یونیورسٹی مانی جاتی تھی، میونخ، اور اسی میونخ یونیورسٹی میں ڈاکٹر اقبال نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی۔ اس میونخ یونیورسٹی میں یہودیوں نے ایک ادارہ قائم کیا، یہودی پہلے جرمنی میں بستے تھے، اور وہاں اس کو جرمنی والوں نے بہت مارا ستایا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے ان کو نکال کر کے فلسطین میں جا کر زبردستی بسا دیا گیا۔ ظلم کیا جرمنیوں نے، انتقام لے رہے ہیں فلسطینیوں سے، نکالا ان کو جرمنی سے گیا، اور انتقام وہ لے رہے ہیں اب کن سے، فلسطینیوں سے، کہ صاحب ہم کو ستایا گیا لہذا یہاں جبرم۔ خیر، تو یہودی بہت بڑی تعداد میں جرمنی کے اندر آباد تھے، وہاں انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا تھا، اس ادارے میں انہوں نے ریسرچ کیا کہ تورات اور انجیل یعنی بائبل میں کتنی غلطیاں ہیں، تو اس کی رپورٹ کے بعد انہوں نے دکھایا کہ 200,000 غلطیاں ہیں۔ اس لیے یہ امکان ہی نہیں ہے کہنے کا کہ تورات اوریجنل ہے، اور یہ امکان ہی نہیں ہے کہنے کا کہ انجیل اوریجنل ہے، کیونکہ یہودیوں ہی کا ادارہ، پورا ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا، پوری ایک اکیڈمی بنائی گئی میونخ یونیورسٹی کے اہتمام سے، جیسے یونیورسٹیاں اکیڈمی بناتی ہیں، مثلا شیخ العالم اکیڈمی یا کوئی اور اقبال چیئر، اسی طرح سے انہوں نے ادارہ قائم کیا تھا کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ کو جانچنے کے لیے۔ تو اس کے بعد انہوں نے رپورٹ دی کہ ان دونوں کتابوں میں 200,000 غلطیاں ہیں۔ اس کے بعد پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب خدا کی بھیجی ویسی کتاب ہے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اب ہم قرآن کو بھی دیکھیں گے کہ قرآن میں بھی کوئی نکل جائے، ایک آدھ غلطی اگر نکل جائے گی تو ہم کہہ سکیں گے کہ صاحب غلطیاں جو ہیں وہ صرف تورات اور انجیل ہی میں نہیں ہیں، بلکہ یہ کتاب بھی اگر خدا نے بھیجی ہے تو اس کے اندر بھی غلطیاں۔ اس لیے انہوں نے اب قرآن کو جانچنے کے لیے تحقیق شروع کی، دنیا میں 40,000 قرآن انہوں نے جمع کیے یہ دیکھنے کے لیے کہ قرآن میں کہیں آپس میں ٹکراؤ ہو جانا چاہیے. دیکھو صاحب اس قرآن میں ورسز کچھ اور ہیں اور اس قرآن میں آیتیں کچھ اور ہیں, اس قرآن میں چپٹر کوئی اور ہے اور اس میں قرآن کوئی اور ہے, اس میں ورڈز کچھ اور ہیں اس میں ورڈز کچھ اور ہیں. تو اس لیے یا تو یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے, دو یا دونوں ہی غلط ہیں. یہ ہمیں کم سے کم ہاتھ آ جانا چاہیے, اور اتنی بات اگر ہاتھ آ جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ صاحب جس طرح کی خامیاں جس طرح کی کمزوریاں اس ہماری کتاب میں ہیں اس طرح تو قرآن میں بھی ہیں. اس لیے انہوں نے 40,000 قرآن جمع کیے, پرانے سے پرانا جو مل سکتا تھا وہ بھی لایا اور نئے سے نیا جو مل سکتا تھا وہ بھی لایا. پرانے سے پرانا ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن اگر کہیں تو اس کی بھی مائکرو فلم سے لے کر کے وہ کاپی جمع لائی گئی, اور نیا سا نیا قرآن دنیا میں جہاں پر بھی قرآن پرنٹ ہوا ہے ایک ایک کاپی اس کی لائی, صحابہ کے زمانے کی لکھی ہوئی کچھ ملی وہ بھی لائی, تابعین کے زمانے میں ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن وہ بھی لایا گیا, جہاں جہاں بھی ہیں ہاتھوں کے لکھے ہوئے. اور اس میں آپ نے شاید ممکن ہے سنا ہوگا اورنگزیب عالمگیر اپنی ہاتھ سے قرآن لکھا کرتے تھے, اس میں بڑی مہارت تھی ان کو لکھنے میں, اور وہ قرآن ہاتھ سے لکھتے تھے اور اس کے بعد پھر اس کو کسی کو دیتے تھے, وہ وہاں سے جو ہدیہ دیتا تھا اس ہدیے سے اس کا گھر کا خرچہ چلتا تھا, گورنمنٹ یعنی خزانے سے کچھ نہیں لیتا. حالانکہ مغل دور میں سب سے بڑی حکومت اورنگزیب کی رہی ہے, چٹاگان سے لے کر کے کابل تک اکیلا حکمران تھا, لیکن گھر کا خرچہ خرچہ چلاتا تھا وہ, دو کام کر کے ٹوپیاں سیتا تھا اپنے ہاتھ سے اور وہ بیچتا تھا اور اس کے بعد پھر گھر کا خرچہ چلاتا تھا, اور قرآن کریم اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا اور اس کو جب بیچا جاتا تھا تو بہت مہنگے داموں سے بکتا تھا. ابھی 3-4 سال پہلے بنگلور میں اورنگزیب کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن تھا تو ایک اکیڈمی نے اس کو 1 کروڑ روپیہ دیا تھا, ہمیں یہ قرآن دے دو. ہم نے بھی دیکھا ہے اورنگزیب کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن, ہم نے بھی دیکھا. تو اس کا اس قرآن اورنگزیب کے ہاتھ کے لیے قرآن کی نقل بھی انہوں نے لی. بہرحال 40,000 قرآنوں کو آپس میں ٹیلی کر کے دیکھا گیا تو آخر انہوں نے رپورٹ دے دی, اس میں کہیں کوئی خامی نہیں پائی. رپورٹ دینے والے یہودی ہیں, ساتھ میں انہوں نے کہا کہ تفصیلی رپورٹ تو ہم بعد میں دیں گے, فی الحال یہ سرسری رپورٹ ہے, فیس رہت مدد ضرور. یہ مطلب کیا گویا ہو سکتا ہے جی آگے کچھ نکل آئے گا, فی الحال یہ سرسری رپورٹ ہے ہو سکتا ہے آگے کچھ نکل آئے گا, فی الحال اور زیادہ تفصیلی جانچ ہو رہی ہے. اور اس کے بعد پھر جنگ چل رہی تھی, جنگ عظیم ورلڈ وار دوم جنگ چل رہی تھی تو بمباری ہو گئی تو وہ ساری اکیڈمی ختم ہو گئی, وہ 40,000 قرآن بھی دنیا سے ختم ہو گئے, لیکن وہ رپورٹ اب بھی دنیا میں موجود ہے اور بہت ساری زبانوں اس کے ترجمے ہوئے ہیں, ہم نے بھی پڑھی وہ رپورٹ. تو یہودی گواہی دے رہے ہیں کہ قرآن اپنی اصل حالت میں موجود ہے. کیوں رکھا اس کو اصل حالت میں موجود؟ اس بنا پر کہ قرآن کو قیامت تک کے لیے دنیا کے انسانوں کو ہدایت دکھانی ہے اور گمراہی دکھانی ہے, یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. تو قرآن نہ سائنس کی کتاب ہے, نہ فلسفے کی کتاب ہے, نہ ہسٹری کی کتاب ہے, نہ جغرافی کی کتاب ہے, نہ قانون کی کتاب ہے, قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اسی بیچ میں وہ کبھی سائنس کو بھی لاتا ہے, کبھی ہسٹری کو لاتا ہے, کبھی کسی چیز کو لاتا ہے, کبھی کسی چیز کو لاتا ہے, حتیٰ کہ قرآن کریم میں باٹنی بھی آتی ہے, زولوجی بھی آتی ہے, ساری طبقات الارض بھی آتا ہے, ساری چیزیں اس میں قرآن ٹچ کر جاتا ہے. اور ٹچ کرتے کرتے وہ آسٹرونومی کے ایسے عجیب جو مسئلے قرآن کریم میں ہیں, حالانکہ قرآن کوئی آسٹرونومی کی کتاب نہیں ہے. چونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے اس لیے وہ تاریخ کو بھی ٹچ کرتا ہے, اور تاریخ میں ان باتوں کو جن باتوں کی بعد میں انسانوں کو ضرورت رہے گی ان باتوں کو بیان کر کے رکھتا ہے. چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تھے, مکے کے کافروں نے سوچا کہ ہم ان سے بحث بھی کرتے رہتے ہیں, ان کو تنگ بھی کرتے ہیں, ان کو ستاتے بھی ہیں, ان پر ظلم بھی کرتے ہیں, مگر اس کے باوجود ان کا یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے, اب ہم ان کو علمی اعتبار سے ڈیفیٹ دیں گے. تو علمی اعتبار سے ڈیفیٹ دینے کے لیے کیا کوئی ٹف قسم کا سوال لائیں گے اور وہ اس سے پوچھیں گے, جس کا جواب نہیں دے سکے گا ہم کہیں گے صاحب آپ ہار گئے ہم سے اور آپ کا سوال غلط ہے, لیکن وہ ٹف قسم کا سوال کہاں سے لائیں گے؟ ٹف سوال بنانے کے لیے تو خود سوال بنانے والے کو پہلے محنت کرنی پڑتی ہے, اس لیے جب پیپر بنانے والا پیپر بناتا ہے تو اس کو پہلے آدھا دماغ لڑانا پڑتا ہے کون کون سا جواب میں ڈالوں گا, اور کبھی کبھی سوال لکھنے والا پہلے خود سمجھتا ہے یہ سوال ٹھیک بھی ہوگا یا نہیں, تو کبھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے سوال بنانے والے کو بھی. اور بعض دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جو جواب کی کاپیاں جانچ رہا ہے وہ خود بھی انٹرینڈ ہوتا ہے, اس کو پہلے خود سیکھنا پڑتا ہے جواب ہے صحیح کیا اس سوال کا, اس کے بعد پھر وہ کاپیاں جانچتا ہے. خیر اسے امتحانوں کی دنیا عجیب و غریب دنیا ہے. بہرحال ان کافروں نے یہ سوچا ہم تخت قسم کا سوال اس کے سامنے لائیں گے جس کا یہ جواب نہیں دے سکے گا, اس کے بعد پھر ہم کہہ سکیں گے کہ صاحب دیکھیں آپ ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے. اب تخت قسم کا سوال کہاں سے لائیں گے؟ تو میٹنگیں شروع ہوئی اور ان میٹنگوں میں انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ ہم جو آج کے زمانے میں زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے پاس جا کر ان سے کہیں گے کوئی ٹف قسم کا سوال ہمیں بتا دو, اور وہ ٹف قسم کا سوال ہم ان کے سامنے رکھیں گے تاکہ وہ جواب نہیں دے سکیں گے تو بس ہم کہیں گے دیکھو یہ ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے آپ غلط ہیں. وہ کون تھے؟ تو وہ مدینے میں یہودی تھے. یہ میٹنگ ہو رہی ہے مکہ شریف میں, مدینہ میں یہودی بستے تھے پہلے سے آباد تھے وہ, چنانچہ مکہ شریف سے پورا وفد گیا پہنچا مدینہ, اور مدینہ جا کر ان سے کہا گیا کہ ہم کو کوئی ٹف قسم کے سوالات بتاؤ, انہوں نے وہاں بتائے سوال. تو دو سوال وہاں ہسٹری کے تھے اور ایک سوال فلسفے کا تھا. ہسٹری کا سوال پوچھا گیا جی ان سے یہ پوچھنا کہ اصحاب قحط کی ہسٹری ہمیں سناؤ, اگر وہ جواب دے سکے تو اس کا مطلب ہو گیا ان کے پاس معلومات صحیح ہیں, اور اگر وہ جواب نہیں دے سکیں گے ویسے دے بھی نہیں سکیں گے. اور دوسرا سوال ان سے پوچھنا ذوالقرنین کی ساری ہسٹری بتاؤ, اور اگر وہ بتا گئے تو سمجھ لینا کہ ہاں وہ صحیح ہیں, ویسے امید نہیں کہ وہ بتا سکے گا کیونکہ ذوالقرنین اور اصحاب کہف کی ہسٹری کسی کو معلوم ہی نہیں ہے, وہ تو سب ہمارے پاس ہے ریکارڈ اس کا. اور تیسرا سوال انہیں فلسفیہ کا پوچھا تھا, اور فلسفیہ کا سوال یہ تھا ان سے پوچھنا روح کیا چیز ہے. یہ تو بہت مشکل ہے, 3000 سال کا فلسفہ, تقریباً 500 سال سے سائنس, دنیا کے سارے مذہب غور کرتے رہتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے, وہ ڈیسائیڈ ہونے والا نہیں ہے کہ روح کیا چیز ہے. تو انسان نہیں سمجھ سکے کہ روح کیا چیز ہے. خیر یہ 3 سوال لے کر انہوں نے بھیجے, آگے یہودی دو مکے کے مشرکین آگے, اور انہوں نے کہا جی ہمارے 3 سوالوں کا اگر آپ جواب دیں گے تو یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ آپ سچے نبی ہیں, اور اگر آپ نے 3 سوالوں کا جواب نہیں دیا تو بس ہم سمجھ جائیں گے اگر آپ صحیح نہیں ہیں. حضرت فرما بتاؤ جی کیا سوال. انہوں نے کہا پہلا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کی ہسٹری ہمیں بتائیے. حضرت نبی کریم صاحب نے فرمایا کل جواب لے لینا. بہرحال 2-4 دن گزر گئے تو آ گئی وحی. اس وحی میں اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں ہم تمہیں بتائیں گے اصحاب کہف کی ہسٹری کیا ہے. صاحب وہ ایک جوانوں کی پارٹی تھی, اس ملک میں کفر پھیل گیا تھا, برائیاں پھیل گئی تھی, تمام لوگ خراب ہو چکے تھے, ان کا دین ختم ہو گیا تھا, وہ بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے, ان کی زندگی جو ہے وہ گندگیوں میں پھنس گئی تھی. اس میں چند جوان بچے ہوئے تھے, ان چند جوانوں کو بھی وہ بگاڑنے کی کوشش کر رہے تھے, مطلب انہوں نے کہا بھائی ہم تو اپنے آپ کو بگڑنے نہیں دیں گے. اس کے بعد پھر لوگوں نے ان پر ظلم شروع کیا, ان کو ستانے لگے, اور آخری وارننگ دی کہ صاحب صبح تک تمہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے تم ہم جیسے بنو گے یا نہیں, اگر بنو گے تو بہت اچھا, اور اگر نہیں بنو گے تو کل تمہارا خاتمہ ہوگا. تو بس آج رات کی مہلت ہے. اب ان جوانوں نے رات کو میٹنگ کی, اب میٹنگ کرنے کے بعد کہا بھائی اب تو کوئی صورت نہیں ہے, اب تک تو ہم بہت دفاع کرتے رہے اپنے آپ کو بچاتے رہے, مگر اب آخری وارننگ دی گئی ہے تو ہمیں خود ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے اب ہمیں کیا, یا تو ان جیسا بننا ہے ہمیں, اور اگر ان جیسا بننا ہے تو سمجھو ہماری دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی, اور ہم پھر جانوروں جیسے بن جائیں گے جیسے وہ ہیں, اور اگر ہمیں ان جیسا نہیں بننا ہے تو پھر فیصلہ کرنا ہے کہ یا تو پھر موت ہوگی اور یا پھر اپنے آپ کو بچانا ہے. تو کیا کیا جائے؟ رات بھر بےچارے میٹنگ کرتے رہے, اور آخر میں ایک نے کہا تھا میں نے تو فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے نکل رہا ہوں, دوسرے نے کہا میں بھی تیار ہوں, تیسرے نے کہا میں بھی تیار ہوں. بہرحال یہ جوانوں کی پارٹی تھی, تو اس کے بعد پھر وہاں سے وہ نکل گئے, اور نکلنے کے بعد پھر چلتے رہے اب جائیں گے کہاں, جو کہ چل پڑے تو پیچھے سے کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے, انہوں نے پتھر وتھر اسے مارے واپس کرنے کے لیے, لیکن وہ کتا واپس نہیں مڑا, یہاں تک کہ وہ چلتے رہے تو چڑھ گئے پہاڑ میں, اور پہاڑ میں جا کر کے تھک بھی گئے, چلنے کی عادت بھی نہیں تھی, رئیسوں کے بچے تھے. باہر وہ پہاڑی پر چڑھ گئے اور کہا بھائی اب تو تھک گئے فی الحال اندر بیٹھیں گے, تو گفا میں چلے گئے, وقت بنے گھر میں چلے گئے, بہت زیادہ تھکاوٹ فی الحال سو جاتے ہیں, تو نیند پڑ گئی ان کو, سو گئے, کتا ان کا گار کے باہر بیٹھ گیا. وہ جب سو گئے تو 300 سال کے بعد آنکھ کھل گئی, 300 سال کے بعد آنکھ کھل گئی, اور آنکھ کھلنے کے بعد کہتے ہیں صبح جو شام میں دوپہر ہو دوسرا کہتا ہے ہم کل دوپہر کل سوئے ہیں, آج ایک دن ڈیڑھ دن ہو گیا ہم کو سوئے ہوئے. تو ایک کہتا ہے ایک دن, ایک کہتا ہے ڈیڑھ دن, ایک کہتا ہے نہیں آدھا ہی دن ہوا. مگر ادھر سے دیکھتے ہیں تو ناخن اتنے بڑے بڑے, بال اتنے بڑے بڑے, 300 سال تک بال بڑھتے رہے ہیں اور وہ ترنے کھاتے رہے, نیم نہیں وہ ترنے کھاتے رہے ہیں. اور اس کے بعد 300 سال کے بعد جب اٹھے ہیں تو اس کے بعد کہا بھائی اب تو بھوک بھی لگی, آگے ہم کیا کریں گے بعد میں دیکھیں گے, پھر ہر کسی کو بھیجیں گے کچھ کھانے پینے کی چیزیں منگوائیں گے, اور کھانے پینے کی چیزیں منگوا کر کے پھر آگے سوچیں گے ہم کیا کریں گے. تو پیسے انہوں نے جمع کیے, پیسے انہوں نے جمع کیے اور ایک کو کہا اچھا سا کھانا, سستا سا کھانا جو کم ہو لیکن فائدہ زیادہ پہنچائے, کھانا کم ہو لیکن فائدہ زیادہ پہنچائے, سستا بھی ہو وہ لے کر کے آنا, اور یہ بھی دیکھنا کوئی گندی چیز نہیں ہونی چاہیے وہ لے کر کے آؤ, اور وہ پوچھے گا تو بتانا نہیں کون ہو. تو سستا جگہ جو کم پکڑے اور زیادہ وقت کا فائدہ پہنچائے. اس کی مثال اگر میں سمجھا سکتا ہوں تو یوں کہوں گا کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہو اور 3-4 انڈے بوائل کر کے آپ نے کھائے, جگہ بھی کم سستا بھی, شام تک بھوک ہی نہیں لگے گی. یہ ہے وہ مختصر کھانا اور زیادہ دیر تک. بہرحال وہ چلا گیا اور جا کر کے وہاں دکاندار سے ملا, تو دکاندار کو جواب اس نے کہا جی وہ کچھ کھانا چاہیے تھا, یہ پیسے. اس نے کہا بھائی یہ پیسے کہاں سے لائے ہو تم؟ میں نے کہا کیوں؟ کہہ لے یہ تو وہ 300 سال پہلے وہ بادشاہ تھا اس کی کرنسی ہے یہ, تو تم ہو کہاں کے؟ میں نے کہا یہ تو یہیں کہیں. نہیں نہیں تم بتاؤ ہاؤ تم کہاں کے ہو, یہ 300 سال پرانی والی کرنسی کہاں سے لائے تم؟ وہ تھا وہ ظالم بادشاہ ایک, دقیانوس اس کا نام تھا, اس دقیانوس بادشاہ کے زمانے کی کرنسی ہے, تم کہاں سے آئے؟ کہنے لگا نہیں نہیں اچھا میں جا رہا ہوں. وہ دوڑا آگے تو چلا گیا واپس. واپس جانے کے بعد دکاندار نے کہا ہے اجنبی لڑکے کیا سو سامت بال یہاں تک سے کرنسی اس نے پرانی لائی اور یہ پتہ نہیں کون تھا وہ. دکاندار نے کہا میں پرانے بوڑھوں سے بول, میں نے پرانے بوڑھوں سے سنا کچھ نوجوان غائب ہو گئے تھے جمع سنگی میں, تو نکلے اس کو ڈھونڈنے کے لیے. یہ گئے کہاں؟ وہ لڑکا دوڑ رہا تھا پہاڑ پر, پیچھے سے کچھ بوڑھے دوڑے. انہوں نے کہا اشکرانے میں بوجھ میں 300 سال پہلے کچھ نوجوان غائب ہو گئے تھے, یہ انہی میں سے ہوگا. چڑھتے چڑھتے تو پہنچ گئے غار میں. اب جب غار میں دیکھا تو وہ نوجوانوں کی ٹیم اب بھی ویسی. بس اس کے بعد پھر ان کو نیچے لایا گیا. لانے کے بعد پھر اس غار میں مسجد بنائی گئی, اور وہ اس وقت بھی وہ غار موجود ہے اردن کے اندر. واقعہ ختم ہو گیا. اب قرآن کریم اس کو جب بیان کرتا ہے تو کہتا ہے اذ اول فتیت الی الکہف, وہ جوانوں کی جمع جنہوں نے غار کے اندر جا کر کے اپنے آپ کو خطرے میں تو ڈال دیا لیکن اپنے دین کو بیچا نہیں اور اپنے آپ کو تباہ نہیں ہونے دیا. اور جب وہ میٹنگ کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے بھائی ہمارے سامنے دو راستے ہیں, یا تو ہم بھی ویسے خراب ہو جائیں گے جیسے یہ خراب ہیں, اور اگر ہم ویسے خراب ہو گئے تو ہم تباہ ہو جائیں گے, ہم تو کم سے کم ویسے خراب نہیں ہوں گے, اس لیے ہمیں جان بچانے کے لیے اپنی جان بھی بچانی ہے اور اپنا دین بھی بچانا ہے, چاہے ہمیں ملک چھوڑنا پڑے. ان نوجوانوں کے گھر کے لوگ بھی ان کو بگاڑ رہے تھے, ان کے والدین, ان کی بہنیں, ان کے بھائی, ان کی بیویاں تھیں یا نہیں یہ نہیں لکھا ہوا. سمجھ میں ہی آتا ہے جب قرآن ان کو کہا ٹھیک ہے تم نوجوان تو شاید وہ غیر شادی شدہ ہوں گے, کیونکہ عمومی طور پر جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر نوجوان میں اس کے بعد پھر آگے مرد کہلاتا ہے. لڑکی تب تک لڑکی ہے جب تک وہ غیر شادی شدہ ہے چاہے 40 سال کی کیوں نہ ہو, اور جو ہی اس کی شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر اس کو لڑکی نہیں اس کے بعد اس کو عورت کہتے ہیں. اور نوجوان بےچارہ تب تک نوجوان ہے چاہے 40 سال کا کیوں نہ ہو, ٹھیک, تب تک اس کو جوان ہی کہتے ہیں, اور جو ہی اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو اب کہتے ہیں آپ کو مرد بن گئے. اول فتیۃ الی الکہف, قرآن نے کہا نحن نقص علیک نبأهم بالحق, آپ سے سوال کیا انہوں نے اصحاب کہف کے بارے میں, ہم سناتے ہیں آپ کو واقعہ. انہم فتیۃ, وہ جوانوں کی ایک جماعت تھی. اس اول فتیۃ, جب وہ جوانوں کی جماعت وہاں سے نکل گئی, بس اس کے بعد اب سوال پیدا ہوتا ہے. کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ یہ سب ٹھیک ہے, مکے کے لوگوں نے اس وقت یہودیوں سے یہ سوال لیا اور حضور سے پوچھا, حضور نے جواب دیا, جواب دینے کے بعد مسئلہ ختم ہو گیا, تو قرآن نے اس کو باقی کیوں رکھا؟ مقصد کیا ہے قرآن میں باقی رکھنے کا؟ ہمیں نہ اصحاب کہف سے ضرورت تھی نہ ان کی ہسٹری جاننے کی کا مطلب تھا ہمیں, لیکن قرآن نے اس کو باقی کیوں رکھا؟ جیسے بے شمار واقعات حضرت نبی علیہ السلام خود بیان کرتے تھے اور اس وقت کے مسلمانوں کو ان کی ضرورت تھی وہ سنتے تھے, اور قرآن میں وہ واقعات نہیں ہیں, ایسے ہی اس وقت سے کبھی حضور بیان کر دیتے, اللہ تعالیٰ وہی بھیج دیتا حضور کو اور حضور جواب دے دیتے, مسئلہ ختم ہو جاتا. قرآن کریم میں اس کو باقی کیوں رکھا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے یہ اس لیے واقعی رکھا گیا تاکہ ہر زمانے کے نوجوان کے سامنے آئیڈیا رہے کہ تمہیں ہر زمانے میں یہ صورتحال پیش آئے گی کہ کبھی تمہارا گھر, تمہاری سوسائٹی, تمہارا ملک, تمہارا ماحول, تمہارے تعلیم گاہیں, تمہارے کالج, ہر جگہ تمہیں گمراہ کرنے کی محنتیں چلیں گی. اس وقت تمہارے سامنے نمونہ رہنا چاہیے کہ ان نوجوانوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے نہ اپنے گھر کی بات میں پرواہ کی, نہ اپنی سوسائٹی کی پرواہ کی. اور عجیب بات یہ ہے, عجیب بات, آج کے زمانے میں جو دیندار بنتا ہے اور دین کی باتیں کہتا ہے اس کو کہتا ہے یہ دقیانوسی باتیں کہتا ہے. ٹھیک, حالانکہ دقیانوس تھا وہ بادشاہ جو ان کو گمراہ کر رہا تھا. اسی کو کہتے ہیں الٹا چور کو کوٹوال کو ڈانٹے. جو گمراہی کی طرف انسانوں کو دعوت دے وہ ہے اصل میں دقیانوسی, کیونکہ وہ تو اسی کے پیٹرن پر. لیکن آج کے زمانے میں جو دین کی طرف بات کہے گا کہنا کہتا ہے دقیانوسی باتیں کہتے ہیں, الٹا ہے. اور ہسٹری بتا رہی ہے کہ صاحب اس بادشاہ کا نام تھا دقیانوس. اسی طرح کے نام رکھے جاتے تھے, وہ جو اصحابِ کہف تھے ان کے نام بھی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, تفسیر کی بڑی کتابوں میں, مکسلمینہ, یملیخہ, کنفیوس, ایسے ایسے نام ہیں. اور آخر میں کتے کا نام لکھا ہے کتمیر. مکسلمینہ بھی ایک کا نام تھا, یملیخہ بھی ایک کا نام تھا, تفسوسس ایسا بھی ایک نام رہا ہے, اور آخر میں کتے کا نام تھا کتمیر. بہرحال قرآن میں ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, اس گار کے باہر ان کا کتا بیٹھا رہتا تھا. تو اس کتے کا تذکرہ بھی قرآن میں آیا, کیونکہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو ہدایت پر رکھنے کے لیے اپنا وطن چھوڑا ان کے ساتھ جو کتا روانہ ہوا ہے اس کتے کی ہسٹری بھی قرآن میں آ گئی. حالانکہ کتا کتا ہے, کتا وہ مخلوق ہے کہ جس کے منہ کے لعاب کو دھونے کے لیے حضور نے فرمایا سات مرتبہ بھو برتن کو دھو. ایک حدیث میں ہے ایک مرتبہ مٹی سے مانجو. اور آج کی سائنس سے پتہ چلتا ہے کہ کتے کے منہ میں جو جراثیم ہیں وہ جراثیم ختم نہیں ہوتے ہیں تب تک اگر ایک یا دو مرتبہ دھویا جائے. جیٹ عجیب بات ہے, کتا اگر برتن میں پیشاب کر دے ایک مرتبہ دھونے, تین مرتبہ دھونے سے برتن پاک, اور اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے سات مرتبہ دھونے کا حضور نے حکم دیا. پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا منہ کا لعاب؟ پیشاب زیادہ ناپاک ہے تو منہ کا لعاب تو اس سے کم ناپاک ہے, اس کو سات مرتبہ دھونے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کہ ہاں وہ ناپاک ہونے کے اعتبار سے تو ایک تین مرتبہ دھونے سے پاک ہوگا مگر اس کے منہ میں جو جراثیم ہے وہ جراثیم ختم نہیں ہوتے. آج ابھی کچھ ہی دن گزر گئے, ایک صاحب نے مجھے فون کی, ایک صاحب کون لوگ تھے وہ فون کرتے ہیں, کہنے لگا جی ہم جموں سے ہیں, گاڑی میں ہم راجوری جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ ایک پیشنٹ ہے, لڑکا ہے, اس کو کتے نے کاٹا ہے دو تین مہینے پہلے, ہم کو پتا نہیں چلا. اور پتا نہیں چلا تو آپ یہ کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں ظلم سے اس کو بنڈیر بنڈیر لگا تو بخیر میں تین چار ڈھائی تین مہینے گزر گئے تو لڑکے پر جراثیم کے اثرات ہو گئے اور لڑکا پاگل ہو گیا. اس کو لے کر گئے وہ جموں, جموں میں انہوں نے کہا بھائی اب اس کو ہونے والا کچھ نہیں ہے, اس کو جراثیم پھیل گئے ہیں, اب تو اس کو واپس لے جاؤ. تو اب انہوں نے اس کو, وہ لڑکا جو ہے وہ چونکہ پاگل ہو گیا تو مطلب ہلکا ہو گیا, اب وہ ان کو کاٹنے کے لیے آتا تھا, آج انسانوں کو کاٹنے کے لیے آتا تھا, اس لیے انہوں نے اس کو رسیوں سے باندھا ہے. تو وہ فون بتا رہے تھے کہ جی ہم نے اس کو رسیوں سے باندھا ہے, یہ کاٹنے کے لیے آتا ہے. پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم واپس اپنے گھر پہنچیں گے تو یہ تو کسی کو کاٹ سکتا ہے اس کے نزدیک, اور کوئی ہو ماں کو جو ماں دیکھے گی وہ میں نے اس کو یہ کیا ہوگا میں نے اس کو بڑا وہ پکڑے گی یہ کاٹ دے گا اسے. تو اب ہم اس کو پوائزن دے سکتے ہیں یا نہیں, یہ وہ سوال کر رہے ہیں. خیر ان کو جواب بتایا کہ نہیں پوائزن وائزن دینے کی اجازت نہیں ہے, اور تم اس کو اسی طرح سے باندھ کر کے رکھو, گھر پہنچاؤ گے کمرے میں لاک کرنا, باندھ کر کے رکھو, کھڑکی سے کھانا اس کو دے دو, اگر وہ کھائے گا تو ٹھیک ہے, اور ڈھائی یا تین دن کے اندر اندر یہ خود ہی گزر جائے گا. وہی ہوا, تو ڈھائی یا تین دن کے بعد انہیں بھائی راجوری کے ملاقات ہوئی, میں گیا تھا تو انہوں نے کہا جی وہاں وہ تو گزر گیا تھا. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے بتایا کہ کتے کے منہ میں, کتے کا منہ اگر کسی میں گر جائے گا تو سات مرتبہ برتن کو دھو. آج پتا چلا وجہ کیا تھی, اس وقت حضور نے کہاں پڑھا تھا یہ جراثیم کیا ہوتے ہیں. خیر تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کیا, لیکن قرآن نے اس کو اس لیے رکھا تاکہ ہمیشہ ہر دور کے نوجوانوں کے سامنے جوانوں کی صورتحال رہے, کہ جب ایک جوان ایسے بھی تھے. لہذا جب کسی جوان کو ایسے ماحول میں رہنا پڑے جہاں بگاڑ ہو, جہاں گمراہیاں ہوں, جہاں آوارگی ہو, جہاں غلط تعلقات قائم ہونے کا خطرہ ہو, جہاں اس کو اپنی آنکھ بچانا مشکل, جہاں اپنے کانوں کو میوزک سے بچانا مشکل, جہاں چاروں طرف سے گندا پن ہو, اور غرض یہ کہ اس کو چاروں طرف سے ماحول کہتا ہے تم بھی ہمارے جیسے بن جاؤ, وہاں اس نوجوان کے لیے نمونہ ہر وقت سامنے رہے گا, ایک تم ہو اور ایک وہ بھی. یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا فکر رہتا تھا اس بات کا کہ میری امت کے جوان بگڑنا نہیں چاہیے. فرمایا بھی حضور نے, الشباب شعبۃ من الجنون, پاگل پن کی ایک قسم جوانی بھی ہے. تو جوانی کو کہا یہ پاگل پن نہیں ہے, کیا مطلب اس کا؟ انسان تو ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے, موقع پاگل ہوتا ہے. جیسے پاگل پن میں انسان اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتا, اپنی صحت کی پرواہ نہیں کرتا, اپنے خاندان کی پرواہ نہیں کرتا, وہ ننگا ہو جائے گا اس کو کوئی کچھ نہیں کہے, پاگل. ٹھیک اسی طرح سے جوانی میں جب لڑکا بگڑتا ہے اس وقت اپنی عزت کی بھی نہیں سوچتا, اپنے والدین کی بھی نہیں سوچتا, اپنی دین کی بھی نہیں سوچتا, اپنے ماحول کی بھی نہیں سوچتا. اس وقت کہتا ہے جو ہوگا سو ہوگا, مجھے تو کرنا ہے, جو ہوگا سو ہوگا بعد میں دیکھیں گے, یہ جو ہوگا سو ہوگا بعد میں دیکھیں گے, یہی ہے جنون. یعنی گویا وہ نتائج تو سوچ نہیں پاتا ہے. اسی بنا پر شریف خاندان کا شریف نوجوان لڑکا بگڑ رہا ہے, وہ اس وقت اپنی صحت, اپنی عزت, اپنے خاندان کی نہیں سوچ پاتا ہے, یہاں تک بگڑ کر کے ویسا ہو جاتا ہے کہ خاندان والے بعد میں کہتے ہیں کہ ہم کو بہتر, اگر ایسے ہی نہیں, اس سے بہتر تھا کہ ہم کو یہ ایسا لڑکا ہی نہ ہوتا. اسی بنا پر حضرت نبی علیہ السلام ایک دعا کرتے تھے, یا اللہ مجھے ایسی اولاد سے بچا کر رکھنا جو اولاد میرے لیے وبال بن جائے. تو حضور کی کون سی اولاد وبال بننے والی تھی؟ وہاں تو حضرت فاطمہ ہیں, وہاں تو حضرت زینب ہیں, وہاں تو حضرت ام کلثوم اور رقیہ, یہی چار بچے تھے, یہی چار بیٹیاں تھیں. بچے جو ہیں وہ تو بچپن میں وفات پا گئے تھے, اور آخر میں بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام رکھا تھا ابراہیم, اور وہ 18 مہینے میں اس کی وفات ہو گئی. تو کون سا بچہ تھا جو حضور کے لیے وبال بننے والا تھا؟ سوال ہی نہیں ہے. تو یہ بات کیوں فرمائی؟ یہ دراصل نوجوانوں کو بتایا تم اپنے والدین کے لیے وبال نہیں بننا, لیکن بتایا انڈائریکٹلی. کیسے بتایا؟ کہ دیکھو دعا, یا اللہ ایسی اولاد سے بچا کر کے رکھنا جو اولاد میرے لیے وبال بن جائے. اے اللہ ایسی بیوی سے مجھے بچا کر کے رکھنا جو بیوی وقت سے پہلے بوڑھا کر دے. یا اللہ 30 زنانیں 30 زائن اس بچے کی اس وقت گرو کی بڑھ رہی اس سے. اس کا مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کے گھر میں ایسی عورت آ جائے کہ اتنا ٹینشن پیدا کر دے گی کہ وہ. ایک صاحب میرے پاس آئے, وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں جینے کے بھی قابل نہیں ہوں, مرنے کے بھی قابل نہیں. کیا بچوں کو مرنا پلا رہے تھے نمبر وجہ؟ اس نے اپنی بیوی کے حالات سنائے, اور بیوی کے حالات سنا کر کے کہا آپ بتاؤ میں مرنے کے قابل ہوں؟ میں نے کہا نہیں. جی سکتا ہوں؟ میں نے کہا جی بھی نہیں سکتے. ایسے ہی حالات اس نے بتائے. یعنی اس نے کہا کہ میری بیوی کے غلط تعلقات ہیں, اور غلط تعلقات میں نے اس سے کہا بھائی جب تمہیں اس کو چھوڑنا نہیں ہے تو میں تمہیں طلاق دوں گا, تم وہاں جاؤ. اس نے کہا نہیں, طلاق بھی نہیں دے سکتے, رہنا مجھے اسی گھر میں ہے, نکاح تم سے ہی رہے گا, وہ میرا پرائیویٹ معاملہ ہے, اس میں آپ دخل نہیں دے سکتے. سنا وہاں کیا کروں گا؟ کہا میں طلاق بھی نہیں دے سکتا. اس نے کہا اور اگر تم نے ایسا سوچا تو تمہاری جان کو خطرہ ہے. یہ روگس سے کہہ رہا. پھر ایک دن آیا, ایک دن آ کر کے کہنا کہ کیا میں عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں, میں قبر کو دیکھتا ہوں میں سوچتا ہوں میں اس میں کیوں نہیں ہوں. مجھے حدیث یاد آئی, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا آدمی قبر دیکھ کر کے تمنا کرے گا میں اس میں کیوں نہیں ہوں. تو ہمارے سامنے ہوا یہ کہ لڑکا یہ کہتا ہے کہ میں قبر دیکھ کر تمنا کرتا ہوں, وہ کیا شکریہ میں اگر آتا بکوتا خوش آتا. بہرحال ایسی بیوی ہو سکتی ہے کہ اتنا زیادہ ٹینشن پیدا کر دے کہ آدمی کا جینا محال کر دیں. حضور کی دعا پوری ہو گئی. اس میں حضور نے فرمایا تھا یا اللہ میں ایسی اولاد سے پناہ چاہتا ہوں جو اولاد مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے. اسی بنا پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوانوں کو مخاطب بنا کر کہ جوانی ایک جنون ہے, اس جنون کو اگر اس نے کنٹرول میں رکھا تو ٹھیک چلے گا, اور اگر یہ جنون ان کنٹرول ہو گیا اس کے بعد پھر یہ اپنی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے. چاہے ڈرگس, شراب, چرس, براؤن شوگر, یہ سب یہی ہوتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کی وجہ سے میری صحت کھوکھلی ہو جائے گی, اندر باہر سے میں چمکتا ہوا نظر آؤں گا پاؤڈر شوڈر لگا کر کے, لیکن اندر سے یہ کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے. لیکن اور جب اس میں پوری طرح سے ڈوب جاتا ہے پھر چاہتا ہے اب میں اپنے آپ کو نکالو, مگر نکال نہیں سکتا ہے, کیونکہ وہ ڈرگس اس کے رگ رگ میں, اس کے خون کے اندر تراش کر جاتا ہے, اور جو ہی وہ ٹائم آ جاتا ہے تو اس کو پورے بدن میں چوٹیاں چلنے لگتی ہیں اور بے قرار ہو جاتا ہے, اور اس کو نہ سکون, نہ نیند, نہ بیٹھنے کی, اس وقت وہ کچھ بھی اسے کرنا پڑے, کپڑے نکالنے پڑے, حتیٰ کہ گھر کے اپنی ماں کا زیور نکال کر کے چوری کر کے دینا پڑے, مگر اس کو وہ خوراک چاہیے. اس وقت سوچتا ہے وہ میں نکال آؤں, بلکہ ہم تو دیکھتے بھی ہیں کہ بعض دفعہ پھر نوجوان کے والدین اور نوجوان خود بھی ایک دفعہ ایک صاحب آئے چلنے کا کہاں چستی سنا یہ ہم سے بہا تھا عمل نہیں یار مشین مجھے نہیں معلوم کہ کون سا تعویذ تم کو اسے نکال سکے. اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا قیامت کے دن جب تم آؤ گے اور تمہیں اپنا وہ برا حال سامنے ہوگا تم اپنی انگلیاں کاٹو گے کہ ہم فلاں کے ساتھ کیوں چلے ہیں جس کی بنا پر ہم خراب ہو گئے. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ اور وہ دن یاد رکھنا جس دن تم اپنے ہاتھوں کو کاٹو گے. یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا افسوس میں فلاں کے ساتھ کیوں چلتا تھا, افسوس میں فلاں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا کیوں تھا, افسوس میں نبی کے طریقے پر کیوں نہیں چلا. تو انگلیاں کاٹو گے افسوس سے. اور اس وقت یہ بھی کہے گا یا اللہ وہ مجھے دکھا دیجیے جس نے مجھے خراب کر دیا, میں اس کو پاؤں سے روندوں گا آج, میں دکھا دیجیے مجھے. ارین الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا بقات میں لچ مجھے صحابہ میں یہ گمراہ کرنے خراب. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار کہتے تھے, فرماتے تھے لوگوں اس وقت تمہارا کتنا برا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان بگڑ جائیں گے اور تمہاری عورتیں خراب ہو جائیں گی. تو صحابہ کو بہت تعجب ہوا کہ ہمارے نوجوان کیسے بگڑیں گے, کیوں وہ تو دیکھتے تھے اپنے پاس کے نوجوانوں کو. اللہ اکبر. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 یا 14 سال کا نوجوان لڑکا ہے اور کعبہ کی مسجد ان کو امام بنایا گیا, نماز پڑھاتے تھے 5 پارے پڑھتے تھے عشاء کی نماز میں, امام جی کہتے شکایت کی گئی حضور کی وجہ رسول اللہ اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو حضور نے ماں کو بلا کر کے کہا ماں سے کیا کرائیں اب فتان انت سنا تو لگ سکتے نہیں نماز سے کرنا ماں شوقین اتنا عشاء کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی پھر جا کر اپنی مسجد میں پڑھائی. ان کو کہا تب تک نہیں پڑھنا, میں وہاں ایک پڑھ کر آؤں گا پھر دوبارہ تم کو پڑھاؤں گا. بحث پیر پیدا ہو گئی کیا کہ صاحب ایک آپ نماز ہے دعائی لے پھر. معاذ ابن جبل یہی کرتے تھے. یہی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 16 یا 17 سال کی عمر کا تھا, حضور نے فرمایا یمن میں نیا نیا اسلام داخل ہوا ہے میں تم کو وہاں گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں. تو گورنر بن کر کے روانہ ہو گیا نوجوان لڑکا. اور جب اونٹ پر ان کو گھوڑے پر جب ان کو بٹھایا تو حضور نے کہا میں تم کو خود سیاف کروں گا اور چلے ان کے ساتھ. ان کے ساتھ چلے تو معاذ ابن جبل اونٹ پر گھوڑے پر ہیں, کہ یا رسول اللہ آپ پیدل چل رہے ہیں اور میں گھوڑے پر میں کیسے چل سکوں. حضور نے فرمایا بیٹھے رہو. نہیں نہیں حضرت میں نیچے اترنا چاہتا. حضور نے فرمایا نہیں بیٹھے رہو. اب کیا بیٹھ نہیں پا رہا تھا تو حضور نے سوچا اس وقت اہم ترین نصیحتیں اس کو سننی چاہیے, اس وقت اس کو لگا ہے ادب, اس وقت ادب کی ضرورت نہیں ہے تم بیٹھے رہو ویسے ہی. اس لیے کہتے ہیں اگر کبھی آدمی بڑے آدمی نے کہا یہ کام کرو اور وہ خلاف ادب ہے تو بڑے آدمی کی بات مان لینی چاہیے. یعنی اگر ٹیچر نے کہا بیٹھو کرسی پر کہ جی آپ سر آپ تو کھڑے ہیں میں کیسے بیٹھوں گا, کہا بیٹھو کرسی پر تو بیٹھنا چاہیے. بہرحال معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت یہی پریشانی تھی, حضور پیدل ہیں میں گھوڑے پر سوار ہوں, یہ واپس جاتے بھی نہیں, اگر واپس جاتے تو میں اطمینان سے چلا جاتا. لیکن حضور کو نصیحتیں کرنی تھی اس لیے اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ تم بیٹھے رہو اطمینان کے ساتھ. حضرت نہیں, حضور نے فرمایا بیٹھے رہو اطمینان کے ساتھ, اس وقت تمہاری اور میری آخری ملاقات ہو رہی ہے اور اس کے بعد جب تم جب واپس آؤ گے تو مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی, میری قبر تم کو نظر آئے گی. اب ان کی پاؤں کانپ گئے, اچھا اس وقت میں آخری ملاقات کر رہا ہوں. کہہ سکتے تھے حضرت میں تو ابھی کم عمر ہوں, پھر کسی بڑے کو بھیج دیجئے گورنر بنا کر. وہ کیا ٹائپ کرے کہ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی بڑے بڑے ہیں یہ حضرات, ان کو بھیج دیجئے کسی کو. بشرمین کی ہیں عثمان نہیں چلے گئے. سارا یمن اپنے کنٹرول میں کیا, ہزاروں کو کلمہ پڑھایا اور سود نے فرمایا کہ وہاں کے مالداروں سے زکات لینا وہیں کے غریبوں میں تقسیم کرنا. ان کے مالداروں سے زکات لینا وہاں کے غریبوں میں تقسیم کرنا. نوجوان لڑکا تھا تو صحابہ دیکھتے تھے ہمارے نوجوان کیسے ہیں. ایک شخص تھا جو پہلے خطرناک دشمن تھا حضور کا, اس کا نام تھا عمر ابن عامر, بعد میں وہ مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد اس کا لڑکا تھا 10 سال کی عمر کے لڑکے کی, وہ کہتا بس ابھی تمہارا نکاح کرنے والا ہوں. کیا حضرت ابھی کہاں نکاح, میں تو 10 سال کا ہوں. لڑکا 12 سال کا ہو گیا تو کہا تمہارا نکاح کرنا ہے. جی میں تو ابھی چھوٹا ہوں, نہیں نہیں کرنا ہے نکاح, کر دیا اس کا نکاح بیچارے کا. نکاح کر دیا تو کئی دن گزر گئے, بلکہ کئی مہینے گزر گئے, تو یہ عمر ابن عاص عبداللہ, اس بیٹے کا نام تھا عبداللہ, کا بیوی کو دیکھتا ہے اس کا منہ ٹھیک نہیں ہے. تو عمر ابن عاص اس بیوی سے پوچھتا ہے تو یہ خاندار کی کہنا اصل کیا بالکل, شوہر تمہارا ٹھیک ہے؟ جی بہت اچھا ہے, مجھے لگتا ہے تم کچھ خوش نہیں ہو. ہاں نہیں نہیں بہت اچھا ہے, مگر سوف نظر پہ کچھ دنوں کے بعد پھر پوچھا بھائی تم بتاؤ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ٹھیک اٹھتا بیٹھتا ہے؟ کہ جی بہت اچھا ہے. نہیں تم بتاؤ اٹھتا بیٹھتا ہے بخل دون چھت سے؟ اصل ہم دوست روز در رات کا شاہ نماز پڑھا, دن بھر روزے رہتا ہے رات کا نماز پڑھتا ہے. عمر ابن عاص فوراً آگے حضور پر کہ یا رسول اللہ عبداللہ ہے میرا لڑکا, اس کا میں نے نکاح کر دیا تھا, نکاح کرنے کے بعد میں آج اس بیوی کہہ رہی تھی, میں زبردستی اس سے اصرار کر کے پوچھا تو بیوی کہہ رہی تھی وہ دن بھر روزے رکھتا ہے اور رات کو نفلے پڑتا ہے. حضور نے فرمایا اچھا بلاؤ اسے, بلاؤ تمہارا باپ نے نکاح کر دیا ہے نا تمہارا؟ کہ جی ہاں کر دیا ہے. ٹھیک نمازیں پڑھتے ہو؟ کہ جی. کتنی؟ کہا حضرت ساری رات. اچھا اور روزے بھی رکھتے ہو؟ کہ اللہ کا ہاں. کتنے؟ انہوں نے کہا ایک مہینے میں 30 دن. کیا رہ تو گیا حضور فرمایا اتنا زیادہ؟ تمہاری بیوی کا حق ہے تمہارے ذمے, روزے کم کرو. کہ لگا حضرت ٹھیک ہے آپ دو کر تل کام. حضور ہمارا نہیں مہینے میں صرف 3 دن روزہ رکھنے کی اجازت ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں یار صلاح اوہ اوہ اتنا کم, میں ابھی جوان ہونے والا ہوں ابھی میری سٹارٹنگ ہے, اتنا کم روزہ میں تو چاہتا ہوں 1 دن کم کرو. حضور نے کہا نہیں 27 دن کم کرو 3 دن روزے رکھو. وہ کہتے ہیں نہیں یار صلاح یہ تو بہت کم ہے تھوڑا سا زیادہ کر دیجیے. حضور نے کہا اچھا چلو 1 ہفتہ دونوں صحیح, چلو آپ ہفتے روزہ دے رہا. حضرت یہ تو بہت کم ہے تھوڑا سا اور زیادہ کر دیجیے. حضور بخاری میں یہ حدیث ہے, کئی جگہوں پر ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو لکھا. عبداللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تھوڑا سا اور زیادہ کر دیجیے. حضور نے فرمایا سے چلو 1 مہینے میں 10 دن تم روزہ رکھو, زدو افطار زدو دہل کھاؤ آپ دو روزدار. تو یا رسول اللہ یہ تو کم ہے, آپ اس کا الٹا کر دیجیے 20 دن روزہ 10 دن افطار. حضور فرمایا نہیں. کہا روزوں کا فیصلہ بعد میں کر لیا, تم بتاؤ نماز کتنی پڑھتے ہو؟ کہ لگا حضرت عشاء کے بعد شروع کرتا ہوں نفلیں فجر تک. اور قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ کہا سارا قرآن 1 رات میں پڑھتا جتنا اس وقت تک نازل ہوا تھا. حضور نے فرمایا کم کرو. جوان تھا یہ, جی چاہ رہے ہیں حضور کہ اپنی بیوی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرے, اور ابھی تک اس نے اپنی بیوی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی شروع نہیں کیا ہے. تو کہا بعد میں دیکھیں گے, ابھی تو جوانی کی زندگی, اس وقت ہم کو کمانے دو کچھ. یہ کمائی کا انداز. بہرحال آخر میں حضرت نبی علیہ السلام نے ان کے ذریعے نصاب بنا دیا, اتنا تم حضرت کو نماز پڑھو گے, اتنا وقت میں اپنی بیوی کے ساتھ گزارو گے, اتنا تم روزے رکھو گے, اتنے دن تم افطار کیا کرو گے. یہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص یہ وہی شخص ہے, بعد میں اس نے مصر فتح کیا تھا. یہ وہی فاتح مصر, اس وقت جوان تھا. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے لیے جا رہے تھے, مشکل ترین صورت حال تھی, مکہ مکرمہ سے خطرناک ترین حملہ ہونے والا تھا. حضور اتنے پریشان, صحابہ سے مشورہ کیا, بہت سارے صحابہ نے کہا ہم میدان میں جا کر نہیں لڑ سکیں گے, اتنا مشکل حالات ہیں, شہر میں بیٹھ کے لڑیں گے, مقابلہ کریں گے اندر سے بیٹھ کر. کچھ صحابہ نے کہا نہیں باہر ہی جائیں گے. بہرحال حضور نے فیصلہ کر دیا باہر جا کر مقابلہ کریں گے. تعداد بہت کم ہے, اور ایک تعداد کتنی, وہاں سے 3-4 ہزار کی فوج آ رہی ہے, یہاں سے حضور کے پاس صرف 1 ہزار ہیں, اور 1 ہزار میں سے بھی 300 واپس بھاگ گئے, وہ منافق تھے, تو 700 کل رہ گئے. اس پریشانی میں حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نوجوان لڑکا ہے, کہ نبی علیہ الصلوۃ مجھے اجازت ہے شریک ہونے کی؟ حضور نے فرمایا کیا عمر ہے تمہاری؟ کہ لگا حضرت 13 سال. کہا نابالغ ہو واپس جاؤ. کہا نہیں حضرت میں تو بہت طاقتور ہوں مجھے اجازت دیجیے. بہرحال کسی طرح سے اس نے اجازت لے لی. دوسرا اس نے سنا فلانی کو اجازت مل گئی, کہا میں بھی جاؤں گا. کہ یا رسول اللہ مجھے بھی جانے کی اجازت دیجیے. حضور نے فرمایا تم چھوٹے ہو. کہا لگا حضرت میں چھوٹا ہوں مگر اس کے ساتھ میں کشتی لڑوں گا, اگر میں نے اس کو گرا دیا تو پھر مجھے اجازت دیجیے. حضور نے فرمایا چلو کرو کشتی. وہ جا کر کان میں کہتا ہے یار میں تو تم کو گرا نہیں سکوں گا, ٹھیک اب اگر تم خود ہی گر جاؤ گے تو مجھے بھی اجازت مل جائے گی, لہٰذا چپکے سے خود ہی گر جانا. جس جگہ یہ کشتی ہوئی ہے مدینہ شریف میں, وہاں ایک وقت مسجد بنی ہوئی ہے, اور جو جاننے والے ہیں وہ بتاتے ہیں یہ ہے وہ جگہ. چلا جب وہ کشتی ہوئی اور وہ گرا تو سکتا نہیں تھا, وہ تو چھوٹا تھا, بہرحال وہ خود بخود گر گیا. تو دوڑ کر کہنا یا رسول اللہ میں نے گرا دیا مجھے بھی اجازت دیجیے. حضور نے فرمایا چلو تم بھی. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ, بہت بڑا صحابی ہے, بہت اونچے درجے کا صحابی. کہتا ہے میں احد میں جا نہیں سکا کیونکہ میں نابالغ تھا, مجھے اجازت نہیں تھی. اس وقت کے جوانوں کا حال یہ تھا, اور اس وقت جوان بگڑتا ہے, ماحول اس کا خراب, اس وقت کے جوان کو اپنی زندگی کی حفاظت کرتا ہے. اس لیے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا سات آدمی قیامت کے دن جنت کے سائے میں ہوں گے, ان میں سے ایک وہ جوان ہوگا جس نے جوانی میں اپنے آپ کو بگاڑ سے بچایا. آج کا نوجوان قابل رحم ہے, اور اس لیے قابل رحم ہے پورا ماحول اس کو بگاڑنے پر تلا ہوا ہے, اور سپورٹ اس کو بچانے کا نہ گھر کی طرف سے, نہ تعلیم کا, نہ سکول کی طرف سے, نہ ٹیچروں کی طرف سے, نہ استادوں کی طرف سے, نہ سوسائٹی کی طرف سے, کہیں سے بچاؤ اس کا نہیں ہے, سب بگاڑ ہی بگاڑ چاروں طرف سے. یہ گھر میں جاتا ہے تو وہاں بھی خرابیاں, یہ بازار میں پہنچتا ہے تو وہاں بھی خرابیاں, اس کو ننگا پن دکھایا جا رہا ہے, کہیں تو عورت کی شکل میں ہی, کہیں فوٹو کی شکل میں. بلکہ اگر یہ کوکو کولا بھی خریدے گا تو پہلے ننگی عورت کو دیکھے گا پھر خریدے گا, وعدہ کرکرے بھی خریدے گا تو پہلے ننگی عورت کی زیارت کرنی ہے اس کے بعد پھر کرکرے خریدے گا. تو پہلے ننگا پن دکھایا گیا, اس کے بعد تم خریدو یا نہ خریدو, تم مت خریدو لیکن تمہاری آنکھوں کے ذریعے سے تمہارے دماغ کو انفیکشن ہم نے کر دیا. وہ اگر خون میں کرتا ہے تو وہاں سے یا تو عورت کی گانے کی آواز آئے گی یا میوزک آئے گا. تو میوزک میوزک میں کیا, عشق کرو, کسی کے عشق میں دیوانے ہو جاؤ. اور یہ جب بار بار اس کو سنایا جا رہا ہے تو یہ بھی سوچتا ہے میں بھی اب دیوانہ بنوں. اس بنا پر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوانوں کی جوانی کے بگڑنے کا سب سے زیادہ فکر تھا, اور فرمایا بھی کرتے تھے پرانے جو بڑے ہوتے ہیں ان کی زندگی کا ایک پیٹرن بن چکا ہوتا ہے, اس میں اب بگاڑنے کا خطرہ نہیں ہے. لیکن جو نئی نسل ہے وہ ابھی کچی شاخ ہے, اس کو ادھر موڑنا چاہیں ادھر مڑ جائے گی, ادھر موڑنا چاہیں ادھر مڑ جائے گی, وہ کچی شاخ ہے. اور جو پکا ہو گیا وہ مڑتا نہیں ہے, وہ بگڑا ہوا تو ویسا ہی رہے گا, سدھر جائے گا تو سدھر جائے گا. اسی بنا پر آج کے جوان کو یہ سوچنا چاہیے ابھی میری جوانی بالکل پاکیزہ ہے, صاف شفاف ہے, اس میں داغ زیادہ نہیں لگے ہیں. اگر ابھی سے میں نے اپنی جوانی کو کنٹرول کر لیا تو آگے طرح طرح کی گندگیوں سے اپنے آپ کو بچا سکوں گا, اور اگر داغ لگ گئے تو یہ داغ رکنے والے نہیں ہیں, پھر یہ ڈرگس میں پھنسے گا, یہ غلط تعلقات میں پھنسے گا, لڑکے اور لڑکیوں کا جو آپس میں ملنا جلنا ہے ان کے نتیجے میں, جہاں کے مسلمان صرف واویلا تو کرتے رہتے ہیں اور کریں گے یہ کیا, کہ لگتا فلاں پارک میں کچھ مت پوچھیے کیا ہوتا ہے, فلاں جگہ پر بادم واری میں کچھ مت پوچھیے کیا ہوتا ہے, مغل گارڈن میں کچھ مت پوچھیے کیا ہوتا ہے, اور کالجو میں کچھ مت پوچھیے کیا ہوتا ہے, اور یونیورسٹی میں مت دیکھیے وہاں دیکھا بھی نہیں جاتا ہے. یہ کہتے تو رہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے. اس صورت حال میں جوان کو خود اپنی جوانی کی اگر فکر اگر بچائے گا تو بچا پائے گا, ورنہ یہ بنا کاری میں پھنسے گا, یہ غلط تعلقات میں پھنسے گا, یہ اپنے والدین کے کام کرنے رہے گا, اس کی جوانی اللہ اکبر. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعنت ان انسانوں پر جو اپنے ہاتھ کے ساتھ نکاح کریں گے. اور آج کے زمانے میں تو بہت سارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ماسٹربیشن کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, اس سے آپ کو سکون ملے گا, اور باقاعدہ کتنے کی ریسرچ کی گئی اس پر, کتنے کی ریسرچ, کیا کیا صاحب ریسرچ کیا ہوتی ہے, وہ رپورٹنگ ہوتی ہے, اور رپورٹنگ کرنے کے بعد 100 آدمیوں کو لیا, آپ کی رائے کیا ہے, آپ کو کیا لگا تھا, کہنے لگا جی بس میں نے کیا تھا بڑا ریلیف مجھے محسوس ہوا. اچھا آپ کو کیا لگا, کہا جی مجھے بڑا ریلیف ہوا. اور 100 آدمیوں کو پوچھا, 60 آدمیوں نے کہا ریلیف لگا, بس 60% جو ہے وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے, لیٹسٹ ریسرچ آ گیا, یہ ان کی ریسرچ. تو انہوں نے کہا صاحب نئی تحقیق یہ آئی ہے کہ ماسٹربیشن کرنے سے آدمی کو سکون ملتا ہے, اور یہ کیوں ریسرچ کی گئی, تاکہ نوجوان یہ کریں اور اس کے آخر نامرد ہو جائیں. وہ بیچارہ سمجھ نہیں, حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے ہاتھ, قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے ان کے ہاتھ پریگننٹ ہوں گے, وہ یہی ہے. ایک حدیث میں ہے, کتاب کا نام ہے کنز الامال, حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے, اس میں حدیث موجود ہے, 7 انسانوں پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتے رہتے ہیں, ان میں سے ایک وہ انسان ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنی منی کو ضائع کرتا ہے. یہ سب کیا, یہ سب نوجوانوں کے مسائل ہیں. تو اس لیے آج کے نوجوان کو اپنی جوانی کو بچانے کے لیے بہت زیادہ حساس رہنا ہے, اور اگر وہ ذرا سے بھی غفلت برتے گا تو بگڑنے میں دیر نہیں لگے. اس وقت سدھرنا مشکل ہے, بگڑنا آسان ہے, کیونکہ بگاڑ چاروں طرف سے, جہاں انفیکشن ہی انفیکشن ہو وہاں انفیکشن لگنے میں کیا دیر لگے. تو اسی طرح جہاں پانی بھی خراب, سبزیاں بھی خراب, چیزوں میں بھی کھلو آ گیا ہو, اور جہاں آب و ہوا بھی گند, وہاں بیمار ہونے میں کیا دیر لگے گی. بس ٹھیک اسی طرح سے جہاں چاروں طرف سے ننگا پن اور گندا پن, اور وہاں نوجوان کے بگڑنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی, تو آج کے نوجوان قابل نفرت نہیں ہے, قابل رحم ہے. مزید یہ کہ والدین بھی بے غفلت برتتے ہیں کہ ہاں صاحب اگر لڑکا بگڑ گیا لے پاؤں اس بگڑے کیا میں کہیں کچھ آگے چل کر خود ہی اشن آئے اس میں اس سے جوان سے اس میں اور پھر کہتے ہیں ہم بھی جوان تھے ہم سدھر گئے بھائی آپ کی زندگی کچھ اور تھی اس وقت اس وقت کا بہاؤ جو ہے وہ کچھ اور ہے اسے والدین کی طرف سے سپورٹ ملنے کی کم امید بلکہ بعض والدین تو بہت ہی عجیب لڑکا اگر سدھرنے لگ گیا والدین کہتے ہیں تو لڑکا نواز ان کو دیش میں فیوچر بنا لو حالانکہ حدیث میں ہے حضرت نبی کریم صاحب سے شاہ فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی حدیث کا ترجمہ وہ کافر ہو گیا من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر اس کا ترجمہ کیا ہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا ایک ترجمہ بعض محدثین نے ترجمہ کیا جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی وہ کفر کے نزدیک پہنچ گیا ایک دوسرا ترجمہ تیسرا ترجمہ کیا ہے جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی گویا کہ وہ اس نے کفر کا کام کیا جہاں تک حکم ہے کیونکہ اب اس وقت اگر نوجوان نے نمازی اپنے آپ کو نمازی بنایا آگے اس کو نمازی رہنا آسان ہوگا اور اگر نہیں تو بعد میں موڑنا اپنے آپ کو بہت مشکل ہوتا ہے یہ ان بوڑھوں سے پوچھئے کہ جن کی بہت ساری عمر گزری ہے بے نمازی میں آج وہ طبیعتی آمادہ نہیں ہوگی کیونکہ ان کی روح جو ہے وہ بے نمازی پن کے رنگ میں رنگ جاتی ہے اس کے بعد روح واپس نہیں آتی جلدی دل مزاج ہے انسان جو پہلی مرتبہ گناہ کرے گا تو اس کا دل دھڑکنے لگے گا اگر کسی شخص نے خدا نخواستہ اللہ محفوظ رکھے اگر کسی شخص نے خدا نخواستہ شراب اللہ کرے شراب نہ پیو وہ پہلی مرتبہ اگر پینے لگے اس کا دل اندر سے دھڑکنے لگے گا یہ جو دھڑکتا ہے وہ ایمان ٹھوکرے مارتا ہے کیا کر رہے ہو اور جب یہ پھر بھی پینے لگتا ہے تو ایمان باہر نکل جاتا ہے کیا میں نہیں بیٹھوں گا یہاں اور اس کے بعد دل دھڑکنے لگے گا اس کے بعد جب بار بار پیتا ہے تو بار بار پینے کے بعد کہتا ہے اب ایمان دھیما ہو گیا اس کو اتنے بمبارمنٹ کی گئی کہ وہ بیچارہ اب کچھ بول ہی نہیں پاتا ہے اس کے بعد اس شرابی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں جرم کر رہا ہوں اس لیے اپنی جوانی کی بے انتہا زیادہ فکر کرنا ضروری ہے اللہ اکبر اس بر صغیر میں اسلام لے کر کون آیا تھا 17 سال کا جوان تھا محمد ابن قاسم رحمہ اللہ تعالی اور جب حجاج ابن یوسف گورنر تھا عراق کا اور وہاں اس کے پاس رپورٹ پہنچی کیا رپورٹ پہنچی ہے کراچی میں راجہ داہر ہندو تھا کراچی میں ہندو ڈاکوؤں نے مسلمانوں کی کشتی لوٹ لی اور اس میں ان کی مستورات بھی تھی ان مستورات کو بھی لے گئے وہ مستورات ان کے ہاں بند تھی ایک خاتون نے خط لکھا حجاج بن یوسف کو اور اس نے یہ لکھا کیا مسلمان زندہ ہیں جبکہ ہم جیل میں ہیں اور کافروں کی جیل میں ہیں بس اتنا لکھا تھا مسلمان زندہ ہیں دنیا میں اگر ہوتے تو شاید ہم اس جیل میں نہ ہوتے اسی وقت حجاج بن یوسف حالانکہ وہ بہت ظالم تھا خود مگر اس کی نیند اڑ گئی اور نیند اڑنے کے بعد کہا مسلمان خاتون کافروں کی جیل میں ہیں اور ساری امت مسلمہ زندہ ہے ہم کو پتہ ہی نہیں ہے اسی وقت اس نے فوج تیار کی اور کمانڈر بنایا محمد ابن قاسم 17 سال کا لڑکا اور وہ فوج لے کر آ گیا اور اسی کراچی پر حملہ ہوا اور راجہ داہر اور وہ سارا وہ مٹ گئے اور اس کے بعد پھر وہ خاتون وہاں سے نکالی گئی ایک خاتون کی وجہ سے برصغیر میں اسلام داخل ہوا ہے اور محمد ابن قاسم 17 سال کا نوجوان تھا اور جب وہ اسلام داخل ہوا اتنی پاکیزہ جوانی تھی اتنی پاکیزہ جوانی کہ سندھ کے ہندوؤں نے محمد ابن قاسم کا سٹیچو لگایا اور اس کی پوجا شروع کر دی کہ تم دیوتا ہو تم انسان نہیں ہو اتنی پاکیزہ جوانی تھی محمد ابن قاسم آیا کہنے کا بھائی یہ کیا کہنا جی آپ کی مورتی بھائی میری مورتی ہے کہ جی آپ کو دیوتا ہے آپ انسان ہو ہی نہیں سکتے تو کیوں کہا ہمارا تھا نا وہ راجہ داہر وہ کتنا ظلم کرتا تھا ہم سے زبردستی پیسے اٹھا لے جاتا تھا ہمارے گھر میں عورتوں اٹھا کر لے جاتا تھا تم جب سے آئے تب سے کچھ بھی نہیں ہوا تو تم تو دیوتا ہو انہوں نے کہا بھائی یہ کیا بنایا کہنا کہ ہم آپ کی پوجا کریں گے آپ انسان نہیں اس نے کہا بھائی ہم تو بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے آئے تم نے مجھے ہی بت بنا دیا اور وہ محمد ابن قاسم آگے چلتے چلتے ملتان تک پہنچا تھا بعد میں مسلمانوں کی بدقسمتی تھی کہ پیچھے سے دوسرا بادشاہ آ گیا اور اس بادشاہ کو محمد ابن قاسم کے خاندان سے دشمنی تھی اور اس نے واپس بلا کر اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا اس وقت محمد ابن قاسم نے کہا تھا مجھ جیسا جوان تمہیں ملے گا نہیں کس جیسے جوان کو تم ضائع کر رہے ہو وہ تھے جوان اس لیے آج کے جوان کو چاہیے اپنی آنکھوں کی حفاظت اپنے دل کی حفاظت اپنے کانوں کی حفاظت چھوڑ دیں اس میوزک سننے کو ایک لڑکے کو دیکھا چہرہ مرجھایا وہ آنکھیں جو ہے وہ کھلی کیا بات کرنے چاہیے بس کیا بتاؤں کئی دن سے میں کھانا بھی نہیں کھاتا ہوں ٹھیک طرح سے یہ بھی نہیں کیا میں ورلڈ کپ دیکھ رہا ہوں بزرگوں اور دوستو بات تو کر بھی ہے لیکن گہرائی سے ایسا سمجھنے کی ہے. وہ کھیلتے ہیں, جیتنے والا بھی کما رہا ہے, ہارنے والا بھی کما رہا ہے, ہم کو دیکھ دیکھ کر ملنے والا کیا ہے؟ تب کچھ نہیں ملنے والا, بس صرف خام خواہ خوشی, آہا مزہ آ گیا, وہ جیتنا چاہیے جیت گیا, واہ واہ. یہ نہیں ہارنا چاہتا, خام خواہ آدمی کبھی ان کا ٹینشن مول لیتا ہے پر آئیے کیوں ہار گئے, کبھی خوشی لے رہا ہے وہ جیت گئے واہ واہ, حالانکہ ان کی خوشی سے ہم کو ملنے والا کچھ نہیں, ان کے ہارنے سے ہم کو ملنے والا کچھ نہیں. اور اس ٹینشن میں یہ اپنی پڑھائی کو چھوڑ دیتا ہے, اس ٹینشن میں اپنے کاروبار کو چھوڑ دیتا ہے, چونکہ ورلڈ کپ ہے شوشا, حالانکہ وہ بزنس ہے. آج کے زمانے کا کھیل کھیل میں یہ بزنس ہے, اور اس بزنس کو چلانے کے لیے ذہنوں میں اتنا بھرنا ہے, اتنا بھرنا ہے کہ ملک کے ذہین ترین لوگ بھی اسی میں پھنسنے چاہیے, حتیٰ کہ پارلیمنٹ کے ممبر جن کو ملک چلانا ہوتا ہے وہ بھی کہتے ہیں فی الحال نہیں, ہم کو تو ورلڈ کپ دیکھنا ہے, فائدہ اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. کھیل اس حد تک کھیل ہے جس سے انسان کے صحت کو نفع پہنچے, وہ تو ہے کھیل, لیکن اس سے آگے چل کر کے جب یہ بزنس بن جائے گا پھر وہ کھیل نہیں ہے, یہ ساری قوم کو بخار چڑھ جاتا ہے, حتیٰ کہ بازار سنسان ہے, کیا تھا ورلڈ کپ دیکھا جا رہا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون, جب انسانوں کا حق, جس ملت کے انسانوں پر اتنا ظلم, اس ملت کو کھیل دیکھنے کی فرصت کیسے ملتی ہے؟ اس لیے اپنی جوانی کے بچائیں, یہ غلط تعلقات جو نوجوانوں کے قائم ہوتے ہیں, آپ سکولوں میں پڑھتے ہوں, کالجوں میں پڑھتے ہوں, یونیورسٹی میں پڑھتے ہوں, اس وقت غلط تعلقات اپنے آپ کو بچانا یہ بہت بڑا امتحان کا کام ہے, لیکن کامیابی اسی میں ہے. قابل فخر ہوگا وہ جوان کہ جب اس کا نکاح ہو تو نکاح ہو کر کے اپنی بیوی کے پاس جب وہ پہنچے وہ کہہ سکے میری یہ جوانی امانت تھی تمہاری, میں نے اس کو داغ نہیں لگنے دیا, میرے دل میں کوئی نہیں, میری آنکھوں میں کوئی نہیں, میرے پرس میں کسی کا فوٹو نہیں, میرے البم میں کسی کا فوٹو نہیں, میرے موبائل میں کسی کا نمبر نہیں ہے, میں بچاتا رہا ہوں اپنے لیے, میں کسی کی امانت ہوں, تمہاری میں امانت تھا مجھے نہیں معلوم تھا, تم میری بیوی بننے والی ہو, میں تمہاری امانت. اور قابل فخر ہوگی وہ بیٹی کہ جو اپنی جوانی کو بچا کر کے کہا میں کسی کی امانت بننے والی ہوں, اور جس دن وہ اپنے شوہر کے کمرے میں پہلے دن آئے وہ کہنی چاہیے میں پاک دامن ہوں, میری آنکھ میں کوئی نہیں ہے. ورنہ بزرگوں حالات وہ آنے والے ہیں, یہاں یورپ میں ڈھونڈ چراغ ڈھونڈ کر کے اگر ڈھونڈتے ہیں کوئی لڑکی مل جائے ایسی جو جسے بدکاری نہ کی ہو, کوئی نہیں ملتی, وہی ہو جائے گا یہاں. اور یہ پھیلایا جا رہا ہے ترقی کے نام پر, لباس ایسا استعمال کرائیں گے جس سے جنسی بھڑک جائے, لباس کو اوپر سے اوپر کر رہے ہیں تاکہ یہ حصہ بھی کھل جائے, ذرا سے یوں کریں گے یہ حصہ کھل جائے گا. کیوں کھل جائے گا؟ اس لیے کہ یہ حصہ دوسرے کو متحرک کر دیتا ہے. لڑکیوں کو ایسا لباس پہنانا ہے جسے دیکھنے والا ایک دم بھڑک جائے. تو چاروں طرف سے آگ لگائی جا رہی ہے جنسیات کو بھڑکانے کی. وقت سے پہلے جو باتیں شادی کے بعد کرنی ہیں وہ باتیں اگر شادی سے پہلے آپ کر رہے ہیں سمجھے آپ زہر کھا رہے ہیں. ان باتوں کو جو ہی سننے لگیں گے آپ کے دل کے دماغ کے خیالات بدلتے رہیں گے, اور اسی ٹینشن میں پھر مزہ آئے گا ان باتوں کو کرنے میں, پھر اسی سوسائٹی میں بیٹھے کو جی چاہے گا, پھر پڑھنے کا خشک کام کون کرے گا, اور پھر نوبت یہاں تک آتی ہے والدین سوچتے ہیں ہمارا بیٹا خود تیاری کر رہا ہوگا کمرے میں بیٹھ کر, وہ موبائل میں لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ گھنٹوں گھنٹوں اس میں گزارتا ہے. ایک شخص نے مجھے ابھی فون کیا پچھلے ہفتے بارہمولہ سے, اس نے کہا جی دکان پر لڑکا ہوتا ہے وہ 30,000 روپے پیسے خرچ کر دیتا ہے موبائل پر. میں نے اس کے باپ سے کہا جی آپ کا بیٹا ہے, تو لڑکے نے مجھے پٹائی کی, سیکنڈ کلاس میں بھی دوسرے کہا 30,000 کس چیز کا, وہ لڑکیوں سے باتیں کرتا رہتا. اس لیے اپنی جوانی کی حفاظت کرے. موبائلوں کے اندر ایسے ٹیون جس میں میوزک آئے, یہ دراصل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانا انسان کے دل میں نفاق ایسے ابھار دیتا ہے جیسے بارش گھاس کو اگا دیتی ہے. جب بار بار میوزک سنیں گے اس کے بعد پھر جو ہی سوئیں گے تو وہی میوزک ٹکرائے گا, جو ہی صبح اٹھیں گے تو وہی میوزک ذہن میں ٹکرائے گا, اور اگر گانے کو بار بار سنیں گے اور آپ کو مزہ آ گیا تو ذہن میں وہی گانا بار بار گونجتا رہتا ہے. ہمارے ایک دوست وہ اس وقت برطانیہ میں ہیں, اسے مجھے خود سنایا, کہنے لگا جی ہماری جماعت تھی امریکہ میں, ہماری جماعت امریکہ میں تھی, سعودیہ سے ہمارے تبلیغ والے نے فون کیا کہ میرا لڑکا وہاں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, وہ ہسپتال میں ہے, آپ وہاں جماعت والا وہاں جاؤ, میں بھی آ رہا ہوں دو دن میں کیونکہ ویزا وغیرہ نکال کر میں بھی پہنچوں گا. کہا ہم گئے وہاں ہسپتال میں, لڑکا بے ہوش تھا, خیر اسے دوائی وائی دلائی اس کو ہوش آ گیا, جو ہی اس ہوش آ گیا تو وہ گانا گانے لگا. عرب لڑکا ہم کا حیران ہو گیا, عرب کا لڑکا اور گانا گا رہا ہے, اور وہ بھی انڈین فلم کا گانا, وہ الفاظ بھی صحیح نہیں نکل رہے لیکن گا رہا تھا بھائی. ہمارے امیر صاحب نے کہا لگتا یہ ہے کہ جس وقت گاڑی سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس وقت یہ گانا سن رہا ہوگا. بہرحال باپ بھی اس کا پہنچ گیا, دوائی چلتی رہی, اس کے بعد پھر وہ بیچ میں پھر قومی میں چلا جاتا تھا, پھر اس کو ہوش آ جاتا تھا, آخر میں دو چار دن کے بعد وہ تھوڑا سا ہوش میں تھا, تھوڑا سا کونے میں تھا, کچھ گا رہا تھا, وہی گانا گاتے گاتے اس کی وفات ہو گئی. تو گانا اس طرح سے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. گانا جب بار بار سنتا ہے تو وہ خود ہی جی چاہتا ہے میں بھی یوں گاؤں, تو خود ہی ناچنے کو جی چاہتا ہے. یہ وہی ہے نفاق کے اثرات بھی ہوتے ہیں. تو گانوں سے اپنے آپ کو بچائیں, غلط تعلقات قائم کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں. وہ نوجوان لڑکے جو غلط تعلقات قائم کرتے ہیں, عشق بازیاں کرتے ہیں, وہ اپنے والدین کے ساتھ خیانت کرتے ہیں. وہ لڑکیاں جو خود ہی فیصلے کرتی ہیں مجھے فلاں کے ساتھ کرنا ہے, اور اگر مانن تو گو ٹھیک, اگر نہ مانو بالکل رائے محسوس ہوتا ہر چون پر بڑا فخر صاحب بڑا محسوس ہر چون. ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے جی وہ بیٹی کہتی ہے مجھے فلاں کے ساتھ کرو, نہیں کرو گے تو میں زہر کھاؤں گی. تو میں نے اب کیا پوچھنا ہے کہ بھائی تو کیا میں سونج یہ زہرا سیکھو میں ونجی بجے میں پاؤں میں خود دل دلا کر دے دوں گا کہاں سے کہاں ہے. اپنی جوانی کی حفاظت کرنا بے انتہا ضروری ہے. اس ماحول سے اپنے آپ کو دور نکالیں جس ماحول میں یہ بری باتیں ہوتی ہوں. وہ باتیں جو شادی کے بعد ہوا کرتی ہیں جنسیات کے بارے میں, اس کو تو زبان پر بھی نہیں لانا چاہیے. وہ سمجھ جانا چاہیے جنسیات کی باتیں لذت والی ہوتی ہیں, مزہ آتا ہے ان باتوں کو کرنے میں, لیکن وہ دراصل نقصان پہنچاتی ہیں انسان کی ایمان کو, انسان کے ذہن کو. پھر جی چاہتا ہے میں بھی عشق بازی کروں گا. لڑکا لڑکیوں میں دلچسپی لینے لگے اور لڑکیاں لڑکوں میں دلچسپی لینے لگے, یہ خطرہ. اور آج کے زمانے کو ایجوکیشن, اللہ اکبر, ساری دنیا کے ماہرین تسلیم کرتے ہیں کوئی ایجوکیشن کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. کلاس میں لڑکا جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ کلاس نہیں سن سکتا. اس کے ساتھ یہیں سری نگر کا ایک نوجوان لڑکا ہے, وہ ایک کالج میں پڑھنے کے لیے گیا. اس نے مجھے خود بتایا, کہنے لگے جی میں نے اس وقت ارادہ کر لیا تھا میں جس بینچ میں پڑھوں گا, جس بینچ میں پڑھوں گا وہاں اگر لڑکیاں ہوں گی میں کسی کو نہیں دیکھوں گا, اور اس کی اگر لڑکیاں ہوں گی کا نام یاد نہیں رکھوں گا. کہ پانچ سال کے بعد میں ڈاکٹر بن کر واپس آیا, میری کلاس میں کتنی لڑکیاں تھیں مجھے نہیں معلوم ہے, نہ ان کے نام مجھے یاد ہے نہ ان کی شکلیں مجھے یاد ہیں. اس طرح سے بچ کر کے آ گیا, اور وہ بھی جموں سے. آج اگر ان میں سے کوئی ڈاکٹر جو میری کلاس میں رہی ہے اگر وہ میں اس کو دیکھوں گا میں نہیں پہچان سکوں گا یہ میرے ساتھ ہے. اس طرح سے میں نے اپنے آپ کو بچایا, اور پھر اسی کے ذریعے سے اللہ نے وہاں ایک غیر مسلم کو اسلام کی دولت عطا کرائی. کلمہ پڑھا تھا, میں خود گیا تھا کلمہ پڑھانے کے لیے جموں میڈیکل کالج میں باترا میں کلمہ پڑھا کر, اور وہ بھی عجیب ہوا تھا. وہ جو لڑکے نے کلمہ پڑھا تھا اس کلمہ پڑھنے کے بعد پھر وہ ایک دن کشمیری نوجوان لڑکے کے ساتھ بائک پر جا رہے تھے, ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. وہ جو کشمیری نوجوان لڑکا تھا وہ گانا گاتے گاتے مارا, اور وہ جو نو مسلم لڑکا تھا وہ اللہ کہتے کہتے مارا, اور دونوں کی وفات ہو گئی. جو مسلمان تھا اس کو یہاں زبردست جنازہ ہوا, اور جو وہ غیر مسلم لڑکا تھا چونکہ اس کے گھر والوں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے, اس کو دلی میں جا کے جلایا گیا. لیکن اس کے جلانے سے کیا ہوگا, وہ تو ایمان والا تھا. اور یہاں جس نے ہم جس کو ہم نے جنازہ پڑھا, ہمارے جنازے سے کیا اس کو ملے گا جب وہ گانا گا رہا تھا بےچارا. اس لیے اپنی جوانی کی حفاظت کریں, اپنے والدین کو دھوکہ نہ دیں, اور ابھی سے نمازیں شروع کر دیں, اس کے بعد پھر آپ کی زندگی کنٹرول میں اور اپنی سوسائٹی کو پاک رکھیں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, رحمت کی آرزو رکھتا ہوں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ارحم الراحمين, يا اكرم الاكرمين, يا خير الناصرين, يا خير المسؤولين, يا مجيب دعوه المضطرين, يا ذا الجود والكرم, يا ذا الفضل والعطاء, يا ذا المن والاحسان. یا اللہ, آج کے زمانے میں دینداری پر رہنا بہت مشکل ہے. یا اللہ, ہم ارادے کرتے ہیں پھر باہر کا ماحول ہم کو اللہ تنکے کی طرح بہا کر کے لے جاتا ہے. یا اللہ, ہم ارادے کرتے ہیں لیکن باہر جا کر پھر ہمارے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں لیکن باہر کے ماحول میں پھر ہماری حالت وہی ہو جاتی ہے. اب ہمارا ارادہ اتنا پختہ بنا دے کہ اللہ, ہم اپنے دل کی حفاظت کر سکیں, اپنے دماغ کی حفاظت کر سکیں, اپنی آنکھوں کی حفاظت کر سکیں, اس جوانی کو بچا سکیں. یا اکرم الاکرمین, یا ارحم الراحمین, آج کے زمانے میں دنیا میں اسلام کو مٹانے کی مہم میں پوری دنیا میں ہیں, اور بے شمار مسلمان بھی انہی مہموں کا شکار ہو کر کے وہ بھی وہی بولی بولتے ہیں جو اسلام کے مٹانے والوں کی بولیاں ہیں. وہ بھی کہتے ہیں آج کے زمانے میں اسلام چلنے والا نہیں, اور اس اسلام کو آپ کہتے ہیں یہ بیکورڈ بننا ہے. یا اکرم الاکرمین, اس ایسی صورتحال میں امت مسلمہ کی دماغ کو پلٹ دیں. یا اللہ, ایک زمانہ تھا یا اللہ امت مسلمہ کے انٹلیکچوئل وہ ہوتے تھے جو ابن سینا اور ابن خلدون اور ابن ہیثمی اور اس طرح کے لوگ غزالی اور غزالی تھے, اور آج جو سمجھتا ہے میں انٹلیکچوئل بنا, انٹلیکچوئل بننے کے معنی یہ ہوتے ہیں, وہ سمجھتا ہے جتنا میں زیادہ بے دین بنوں گا اتنا ہی زیادہ انٹلیکچوئل. کیا دانشوری ہے, یہ تو بے دانشپن ہے. لیکن اے اللہ, خود سوار ہو گیا ہے. یا اللہ, اس ایسی صورتحال کے اندر اس اسلام کے بچانے کے تو ہی فیصلے فرما. یا اللہ, یہاں تو نوجوانوں کو مرتد بنانے کی محنتیں بھی چل رہی ہیں, اب آپ کے علم میں ہیں, اور یہاں کے بہت سارے بھائی ان کو جانتے ہیں کس طرح سے یہاں کے نوجوانوں کو مرتد بنانے کی محنتیں چل رہی ہیں, اور کیا کیا چیزیں ان کو مرتد بنانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں. یا اللہ, کس کس کے سامنے یہ درد پیش کریں, کس کس کو سنائیں گے, کیا کیا ہو رہا ہے.
کہ اللہ یہاں کے جوان کو بگاڑنے کے لیے کس طرح سے ڈرگس کا استعمال، بری باتوں کا استعمال، آوارگی کو پھیلانے کی مہم میں کہ اللہ ان پارکوں میں ایسی ایسی چیزیں جس کے نتیجے میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہاں آئیں اور اپنی جوانی کو تباہ کر دیں اور اس مصیبت میں پھنس جائیں، بعد میں اس میں سے نکل بھی نہیں سکیں گے، یقیناً یہ بعد میں کسی کام کے نہیں رہیں گے، نہ اپنی جوانی کے، نہ اپنی ذاتوں کے، نہ اپنے گھر کے، نہ اپنی بزنس کے، نہ اپنی دکان کے، نہ اپنی تعلیم کے، نہ اپنی دین کے، کسی کام کے نہیں رہیں گے، بس یہ تو آوارہ بن جائیں گے، وہ ہٹیوں کی طرح سے کچھ جوانی کے ایام گزاریں گے، بعد میں ان کو دھکے دے کر کے لوگ نکال دیں گے اور بعد میں ان کو اولڈ ایج ہوموں میں رہنا ہوگا. یا حضرت اللہ کبھی کیا امت کا یہ تباہ حال آپ کو برداشت؟ اے اللہ آج کے اس نوجوان کو اپنی جوانی کی حفاظت کے حالات پیدا کر دیجیے، ایسا ماحول پیدا کر دیجیے کہ اپنی جوانی کو بچا سکے. ہاں ربی کرم بھیج دیتے ہیں،
15-20 سال زیادہ ہو گئے اتفاق میں آ گیا. بہت اچھا
more.